वो हमारे यहाँ एक कैंट फार्मेसी है, 15-16 डॉक्टर है, तो उनमें एक डॉक्टर गैर मुकल्लफ था, नाम उसका शराफत अली था, अगर ये शराफत उसके करीब नहीं आई, नाम शराफत अली था। अब इनका क्या तरीका था, अपने मौलवी साहबान को दावत दे आना, अब वो आते, चाहे मिठाई वगैरह चलती और 2-4 रसाले रख जाते वहां, जो उनका तरीका कार है। दो डॉक्टर और घर रफाई जान करने लगे, ऐसे ऐसे उनमें बात फैलनी शुरू हो गई, और ये जेन तो सबका बन गया हदीस हदीस। वो हमारे दौरा हदीस में एक लड़का पड़ रहा था अब्दुल गफूर तलागंज का, तो उन डॉक्टरों में एक डॉक्टर तलागंज का था, वो कभी दवाई की जरूरत होती तो इस वजह से वो अपना वाकफ है वहां चला जाता। अब वो गया तो जनाब वो 4 मौलवी बैठे गैर मुकल्लफ, खूब मिठाइयां उड़ रही है, चाय उड़ रही है, और वो उनको फिका के खिलाफ उकसा रहे हैं। ऐसा मुझे जवाब तो उनकी बातों का आता नहीं था, जनाब मैं भी तनखा खोज भी नहीं रह सकता था। मैं बड़े गुस्से में बोला कि आप एक ही तरफ की बातें सुनते हैं हमेशा, दूसरी तरफ की क्यों नहीं सुनते। हम वो उनसे इतने मुतासर हो चुके थे, कहने लगे कि मौली साहब आपको जल्द हम का गुस्सा आ गया है, ये मौली साहबान जब से आने लगे हैं इन्होंने एक बात भी कभी अपनी नहीं बताई, जो सुनाते हैं नबी पाक के हदीस सुनाते हैं, एक बात भी इन्होंने कभी अपनी नहीं बताई। दिखा के वो दूसरी तरफ वाले भी हदीस सुने गए नबी पाक की, अच्छा अगर कुछ हो तो ले। उसने आकर मेरा शागिर्द आसिम शाह बुखारी उसको कहा, मुझसे बात की, मैंने कहा कि उनको किताब हदीस वाले हदीस दिया गया, ले गया छोटे उसका अपना है ये किताब दी, जो बड़ा डॉक्टर का नाम मोहम्मद इलियास था, इसलिए जी किताब दे। अच्छा हदीसें हैं तो देख ले, अगर हदीसें हैं तो रख ले, नहीं है तो मैं वापस ले जाता। तो देखा कि बाकी हदीसें लिखी है, तर्जमा लिखा है, कितने की आई है, पहला एडिशन था जी 100 रुपए की है, ठीक है। उसने 500 का नोट निकाला कि ये रख जाओ और 400 की और ऐसी किताबें उस्ताद जी से बेहतर करके ले आए। तो आया मैंने कहा कि नमाज मसनून रसूल अकरम का तरीका नमाज और मेरे मजमूआ रसाल दिया। अब ये तो किताब रख के पैसे लेके आ गया, कुछ शराफत अली ने फौरन शरारत की और फोन किया अपने मदरसे में, ख्याल मदारत से किताब आई कुछ फरमान, अब तो ऊपर ग्रैम हो गया, 11 शुरू हो गया।
अल्लाह के नबी पाक वाली नमाज बताऊं तो पहली तकबीर के वक्त रफाए जैन की, फिर नहीं की, सुम्मा ला यूद, तो देखो नफी भी आ गई इस बात भी आ गया। जब हम अपने दावे के दोनों पहलू सामने रखते हैं नफी इस बात, तो आपसे भी हम दोनों दावों की दलील मांगते हैं ताकि मुकम्मल आए। आप 18 जगह रफाए जैन नहीं करते क्योंकि 4 रकत में 8 सजदे होते हैं ना, 8 × 2 = 16, और दूसरी और चौथी रकत के शुरू में नहीं करते।
18 जगह आप रफाए जैन नहीं करते और 10 जगह करते हैं, तो जिस तरह हमने अपना मुकम्मल दावा पेश किया है नफी इस बात की हदीस, आप सिर्फ एक हदीस पेश कर दें जिसमें 18 जगह की नफी हो और 10 जगह का इस बात हो। अब वो डॉक्टर भी गिने, 18 की नफी तो निकले ही ना, और 10 जगह का इस बात भी पूरा ना हो, 9 जगह का बने, तो ये साथ है कि देखो इन्होंने खुद कहा था कि एक सुन्नत छोड़ने वाला लान भी है, तो इसका मतलब है कि बुखारी मुस्लिम सियासिता का नाम ये धोखे के लिए लेते हैं, इसके मुताबिक नमाज पढ़ने से ये नमाज ही नहीं बनते लानत ही बनते हैं। बल्कि आसिफ शाह ने कहा कि आज तक तो कहते थे कि हनफियों की नमाज खिलाफ सुन्नत है, अब ये हदीस सुना के लोगों को समझाना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी भी खिलाफ सुन्नत पढ़ते थे क्योंकि एक सुन्नत छोड़ते नहीं जाकर हमें रखातैन वाली। इस पर वो चारों घबरा गए, तो गिनती करे वो पूरी ना होना, 18 की नफी निकले और न 10 का इस बात निकले। तो इनको बात बदलने का बड़ा ढंग होता है। अब उनमें से एक अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के फजाइल बयान करने लगा कि बड़े मुतबे सुन्नत थे और उनको सुन्नत पर अमल करने का बड़ा शौक था। سے وہ فضائل بیان کرنے لگا اور میں نے کتابیں دیکھنی شروع کر دی کہ کون کون سی کتابیں ہیں. تو مصنف حمیدی رکھی تھی میں نے اٹھا لی اور وہ صفحہ نکال لیا 277. وہ جب 2-3 منٹ میں فضائل بیان کیے تو کہتا ہے میں نے کہا کہ آج جا کر کم از کم 10 نفل شکرانے کے پڑھنا. کہ کیوں؟ کہ حضرت عبداللہ بن عمر آج یہاں نہیں تھی. پوچھے تو کیا ہوتا کہ دیکھو یہ ان کی روایت ہے مسلم حمیدی میں کہ وہ پتھر مارتے تھے ہر اس آدمی کو جو ہر قفض اور رفع اونچ نیچ میں رفع جان نہیں کرتا. ہر اونچ نیچ پر رفع جان کی جائے تو 4 رکعت میں 28 جگہ بنتی ہے اور آپ کرتے ہیں 10 جگہ. تو گویا 4 رکعت میں 18 لانتے اللہ بھیجتا آپ پر اور 18 پتھر عبداللہ بن عمر مارتے تمہیں. تو ہر 4 رکعت میں تم 18 لانتوں کے 18 پتھروں کے حقدار ہو. بس اس پر تو جو اچھلے نا کہ دیکھو جی کیسی سخت باتیں کر رہا ہے. یہ بالکل غلط ترجمہ کر رہا ہے. یہ اپنے الفاظ واپس لے اس نے کہا کہ یہ روایت رکھی ہے سامنے. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ یہ پتھر مارنا کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاسا بہو لکھا ہے ہا سواد واہ. انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ پتھر مارنا نہیں ہے, سنسار کرنا نہیں ہے. یہ ترجمہ کرتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تمہیں سنسار کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لکھ دو, ان سے بھی لکھوا لیتے ہیں ترجمہ, ہم کسی پروفیسر سے پوچھ لیں گے. لکھ دیا سنسار کرنا. ان سے کہا کہ تم لکھو کہ سنسار کرنا غلط ہے, اس کا مانا ہوتا ہے پتھر مارنا. تو ڈاکٹر ہنس پڑے کہ پھر تو ایک ہی بات ہے, پھر کیا کون سی غلطی رہی اس میں؟ اب اس کے بعد وہ گھبرائے سیاسی تھا, ساری بھول گئی بیچاروں کو. سننے کو بڑا بہک ہی اٹھائی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رفع جان کرتے تھے. کب آپ والی تو ثابت ہی نہیں, اول تو روایت ہی صحیح نہیں ہے. آپ اس میں 18 کی نفی 10 کا اس بات دکھا دیں, میں ابھی باوجو ہوں 4 نفل پڑھوں گا رفع جان کے ساتھ. کیوں آپ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں؟ اب وہ گنے پوری نہ ہو. پھر اسی بحقی سے اس نے نکال کے دکھایا عبداللہ بن مسعود کی روایت کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی, ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی, عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی. وہ پہلی تکبیر کے وقت رفع جان کرتے تھے, پھر نہیں کرتے تھے. میں دیکھو نبی اس بات دونوں آ گئی ہیں نا, ایک جگہ کرنا اور باقی کسی جگہ نہ کرنا. ہم جو نبی پاک والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں, ہم جو صدیق والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں, ہم جو فاروق والی نماز بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں. آپ دکھاتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے, آپ کی رفع جان تو ہے ہی نہیں. آخر اس نے کہہ دیا کہ شیعہ بھی رفع جان کرتے ہیں, شیعہ کے رفع جان کرنے کی 2-3 حدیثیں ہیں, ہر تکبیر میں رفع جان کرنا ابن ماجہ میں. شافعیوں کی رفع جان کرنے کی 2-4 حدیثیں ہیں, لیکن غیر مقلدوں کی رفع جان کی 1 حدیث بھی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں. اور سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں تھوتا چنا باجے گا نا. اب اس پر انہیں بڑا غصہ لگا کہ شیعوں کی رفع جان ثابت ہے. پھر اس نے بتایا کہ ان کی جو ثابت ہے وہ بھی اتنی جتنی جوتے پہن کر نماز پڑھنا. بس وہ جو رفع جان کر کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جوتے پہن کر نماز پڑھنے والا, اور جو رفع جان کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ ایسے جیسے جوتے اتار کر نماز پڑھنے والا. جوتے پہن کر نماز پڑھنے سے زیادہ کسی کی رفع جان کا ثبوت کسی حدیث میں موجود نہیں. خیر وہ کتابیں بند کر کے چل دیے. اب ڈاکٹر صاحبان کو احساس ہوا کہ واقعتاً ہم ایک ہی طرف کی باتیں سنتے رہتے ہیں, دوسری طرف کی کبھی نہیں سنتے. تو انہوں نے آصف شاہ صاحب سے کہا کہ آپ اپنے استاد صاحب سے کہے کہ کبھی یہاں ہمارے یہاں آئے, یہاں کہ ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا, وہ دکانوں پر نہیں کرتے. وہ تو وہاں بھی آپ جائیں گے تو شاید وقت ملے یا نہ ملے, کیونکہ انہوں نے نہ مرزائیوں کے خلاف کوئی کام کرنا ہے, نہ عیسائیوں کے, نہ بریلویوں کے, نہ نکھارجیوں کے. اس نے تو سارے مضامین بند پڑھانے ہوتے ہیں, اس لیے وہ تو فارغ نہیں ہوتا. اب جب وہ حیران ہوئے کہ یہ بغیر بلائے روز آئے رہتے ہیں اور وہ سنے بلانے سے بھی نہیں آتا, ان کو اور شوق ہوا کہ اچھا پھر آپ ان سے اجازت لیں ہم وہاں حاضر ہوں گے. اب کوئی مہینہ گزر گیا میرے خیال میں فرق نہیں ہوں. وہ اور زیادہ پریری کون آدمی ہے جو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتا. مہینے کے بعد اس نے کہا جی وہ روز فون کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں آپ وقت دے دے. میں نے کہا ایک شرط پر وقت ملے گا کہ پہلے ایک گھنٹہ وہ میری بات سنے گی تاکہ مجھے پتا چلے کہ ایک گھنٹہ کم کم میں نے صحیح کام پر لگا دیا ہے. وہ آ کر اپنے ادھر ادھر کے سوالات پوچھنے شروع کر دے تو اصل بیمار جو ہے وہ اصل بیماری چھپاتا ہے نا, ادھر ادھر کی باتیں پوچھتا ہے نا. تو ان کی جو اصل بیماری ہے اس پر ایک گھنٹہ میں بات کروں گا, پہلے وہ ان کو سننی پڑے گی, اس کے بعد پھر ان کو سوالات کا موقع دیں گے. انہوں نے کہا جی ہم سے دو گھنٹے پہلے بات کر رہے ہیں, ہم آرام سے سنیں گے, وہ وقت ضرور ہمیں دے, ہم مل رہے ہیں. تو آ گئے الیکس لیک کر کے بیٹھ گئے سارے. وہ شرافت علی بھی ساتھ ہے جو غیر مقلد تھا. بیٹھ گیا جب میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے. کہ جی دین کی تحقیق ہو رہی ہے. ان کا دین کی تحقیق کا طریقہ یہ نہیں جو آپ نے اختیار کیا ہے جی, اور کیا ہے. جن کا آپ چار سال وہاں سے چھٹی کریں, فارمیسی سے یہاں آ جائیں اور وہاں اپنی فارمیسی میں کماروں کو بٹھائیں نسخے لکھنے کے لیے. جی کن کو بٹھائیں؟ سب کماروں کو. جی وہ کیا کریں گے؟ ان کو کچھ بھی نہیں, جو کچھ آپ دین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کی ڈاکٹر کے ساتھ کریں گے. اتنا کچھ ہی کریں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے. وہ پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے. جی ان کو کیا پتا ڈاکٹری کیا ہے, مطلب تمہیں کیا پتا دین کی تحقیق کیا ہے. تم نے دین کو ڈاکٹری سے بھی نکما سمجھا کہ جو اٹھے اس کی تحقیق شروع کر دی, اس کا کوئی اصول ہی نہیں ہے دنیا میں. میرے کا یہ تو باقی غلطی ہے ہماری. پھر چونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے آنا ہے, میں نے احیار العلوم رکھی تھی ترجمے والی. ان کا یہ احیار العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ لکھی ہے, آج سے 1000 سال تقریباً پہلے کا آدمی ہے. یہ لکھا ہے کہ جو شخص دین کا پورا علم نہیں رکھتا اور پھر دین میں تحقیق کا نام لیتا ہے اس سے زانی 1000 درجے بہتر ہے. کیوں؟ زانی صرف اپنی آخرت برباد کر رہا ہے اور یہ کتنے مسلمانوں کے ذہن میں شبہات پیدا کر کے ان کا ایمان برباد کرے گا. کہا ڈاکٹر صاحب جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے وہ یہ گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. پھر میں نے میزان کبریٰ شرانی اٹھائی, وہ بھی ترجمے والی ترجمہ شائع ہو گیا, رکھی تھی میں نے. لکھا ہے علامہ شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو دین سے پورا واقف نہ ہو پھر دین میں دخل دے. اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ باؤل کتے کو بعد میں مارے اور اس کو پہلے قتل کرے, کیونکہ باؤلا کتا جسم کا دشمن ہے اور یہ ایمان کا دشمن ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہوا ہے نا, آج کل الفاظ بدل گئے ہیں نا. جس کو پہلے زمانے میں کنجری کہتے تھے, بازاری عورت کہتے تھے, آج کا لفظ بدل گیا کہ یہ ایکٹریس ہے. وہ بھی بہت چوڑی ہوتی ہے کہ میری عزت ہو رہی ہے میں ایکٹریس ہوں. جس کو پہلے دلہ کہتے تھے بچولا, اس کا نام آج کل ایکٹر ہے, وہ بڑا خوش ہے. بات وہی ہے. اب دیکھو نا جس کا نام پہلے تبرہ تھا کہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں, اب اس کا نام ہو گیا ہے تنقید سالے. سات سالے کا لفظ بھی ہے کہ مودودی صاحب تنقید سالے کرتے ہیں, تو وہی تبرہ ہی نا. نام ذرا نرم ہو گیا ہے. جس کا نام پہلے تحریف قرآن تھا, اب اس کا نام تفہیم القرآن ہو گیا, کیونکہ تحریف سے لوگ تنگ ہیں نا لفظ سے. جس کا نام تھا کہ تقیہ ہے, کہتے نہیں پالیسی ہے جماعت کی. آج پالیسی ہے کہ عورت صدر مملکت بن سکتی ہے, کل پالیسی بن جائے گی کہ نہیں بن سکتی. تو ان الفاظ کو آج کل بدلا جا رہا ہے, ان کی جگہ ذہنی آوارگی کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا قادیانیوں کے بارے میں, تو میرا جو صدر تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مودودی ہے. میں نے کہا کہ باقی خدا کے نبی جتنے بھی سچے ہیں وہ اللہ کی رحمتیں لے کر آئے تھے. یہ مرزا جو ہے یہ بد دعائیں کرتا تھا کہ فلاں مر جائے فلاں مر جائے, یا اللہ زلزلہ آ جائے, یا اللہ سیلاب آ جائے, یا اللہ تعاون پڑ جائے, یا اللہ کال پڑ جائے. ये मनहूस नहूस से लेकर आया था और नहूस से खुश होता था, जैसे उल्लू उजाड़ से खुश होता है ना, ये सारी जिंदगी इसी से खुश होता था कि कहीं की मुसीबत आ जाए। इसलिए मौलवी सही मोहम्मद हयात पसरूरी ने पंजाबी में कहा है ना, किसे दरिया विच आई तो ज्ञानी है, मिर्जा आके मेरी ते नबूवत दी निशानी है, इस सैलाब आ गया तो मौजदा हो गया मेरा सब। किसे मुखालिफ दी गांव अज मोई है, महमूद आके मेरे ते प्यो दी पेश गोई है, ये किसी की भैंस भी मर जाती, भेड़ भी मर जाती ना, तो मिर्जा महमूद कहता कि मेरे वालिद साहब की पेश भी पूरी हो गई। तो ये मैं बयान कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये सदर साहब मौजूदी है, तो मैंने कहा कि जैसे मिर्जा कादियानी इसी बात में हर वक्त रहता था कि सैलाब है ये है, हमारे मुल्क में एक जमात है जो रात दिन दुआएं मांगती है आला कहीं जंग छिड़ जाए, कहीं सैलाब आ जाए, दो दिन सैलाब आ जाए तो 10 साल की रोटियां इकट्ठी कर देती है। हर चौक में एक ट्रक खड़ा होता है जमात इस्लामी का कि भाई जो इसमें डाल रहे हैं डालते चले जाओ। तो मैंने कहा ये भी हर वक्त दुआ मांगते रहते हैं कि या अल्लाह कहीं जंग लग जाए, ताकि एक दो दिन भी जंग लगे तो 10-20 साल की रोटी हमारी बन जाती है। तो वो सदर साहब की तरफ बात हूँ तो 20 साल हरा रहा था, जी हाँ जी हाँ, बाद में मुझे उन्होंने बताया कि वो खुद मत हो दिया था। तो मैंने कहा कि देखिए जिसका नाम आपने तहकीक रखा हुआ है ना, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतने बड़े गुनाह को तहकीक का नाम दे दिया गया है इस दौर में। फिर मैंने बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ निकाल के रखी कि नबी अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत लेते थे तो उसमें एक शर्त यह भी होती थी, अल्लाह नुनाज अल अमर अहलहु, कि अहल से नाहल मुनाजत नहीं करेगा। गैर मुकल्लियत तहकीक का नाम नहीं है, ये मुनाजत है ना अहल की मुइतिद के साथ। फितना इनकार हदीस तहकीक का नाम नहीं है, मुहद्दिसीन फन के अहल है उनके साथ ये नाहल मुनाजत करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिस गुनाह से हजरत पाक ने रोका था वो ये गुनाह करते हैं सारे। इसकी मैं आम फैम मिसाल दिया करता हूं, जब उनसे कहे ना भी आप ऐसा क्यों करते हैं तो ये गैर मुकल्लद कहते अब वो निफा कोई मासूम थे, मुनकर हदीस कहते इमाम बुखारी कोई मासूम थे। मैं कहता हूं कि झगड़ा मासूम गैर मासूम का नहीं है, झगड़ा माहिर गैर माहिर का, झगड़ा यहां मासूम गैर मासूम का नहीं, झगड़ा है माहिर गैर माहिर का। तो फिर मैं समझाने के लिए आम फैम मिसाल देता हूं ताकि आप खुद भी समझ आए भाई समझे कि देखिए एक डॉक्टर साहब क्वालिफाइड डॉक्टर है, उन्होंने वहां अपना क्लिनिक बना लिया। मैंने देखा भाई देखो खूब कमाई हो रही है, अब मैं भी इधर दुकान खोल के बैठ गया और का नाम क्या रखा, अल्लाह तवक्कल दवाखाना, अल्लाह तवक्कल दवाखाना। अब कोई मेरे पास नहीं आता कि ये ना पढ़ा ना लिखा नाम मोहम्मद फादर। अब मैं जब देखता हूं कि सारे गाहक उधर जा रहे हैं इधर मेरी तरफ कोई नहीं आता, अब मैं गुस्से में चीखता हूं ये सब अल्लाह के मुनकर हैं, क्योंकि ये अल्लाह तवक्कल दवाखाना है, जो अल्लाह को मानेगा वो यहां आएगा और जो अल्लाह को नहीं मानता वो वहां जाएगा। सिर्फ इतना रखने से मैं अल्लाह ताला का महाजल्ला मालिक बन के बैठ गया हूं कि ये अल्लाह तवक्कल दवाखाना है। कभी मैं कहता हूं ये सारे मुशरिक हैं, क्योंकि मेरा एतमाद किसी सनद पर नहीं कि फलाने ने मुझे सनद दिया है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिया है, मैं सिर्फ अल्लाह पर एतमाद करके बैठा हूं, सिर्फ अल्लाह पर। और ये डॉक्टर को शाफी समझते हैं, जो अल्लाह को मानने वाला होगा वो मुझसे दवा लेगा, अब जो मेरा इनकार करे वो अल्लाह का इनकार करेगा, क्योंकि नाम जो मैंने रख लिया अल्लाह तवक्कल दवाखाना। बिल्कुल यही तरीका इन लोगों ने इख्तियार किया है। तो कल भी मैं अर्ज कर रहा था कि ये कहते हैं जी शाफी रफाई दहन करते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते, हमारे पीछे पड़े। मैंने बताया था कि उनकी रफाई दहन एक दलील पर मबनी है, इनकी किसी दलील पर मबनी नहीं। तो उसकी मैं दो मिसालें यहां पे हम दिया करता हूं कि देखो डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ के माहिर हो जाता है, मासूम नहीं होता, उससे भी रिएक्शन होते हैं। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, एक मरीज था उसने कहा जी आप इंजेक्शन लगा दें, डॉक्टर साहब नहीं मिले, मैंने लगा दिया। मरीज मुझे दुआएं दे रहा है कि अच्छा मौके पर इंजेक्शन लग गया और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही है। अब मैं ये कहकर जान छुड़ा सकता हूं
کہ ڈاکٹر جو لگاتے ہیں وہ کہیں گے کہ ان کے پاس اتھارٹی ہے آپ کے پاس کے لے. تو جیسے ڈاکٹر کے انجیکشن اور میرے انجیکشن میں فرق ہے, یہی فرق شافی کی رفائی جین اور غیر مقل کی رفائی جین میں ہے. ڈرائیونگ لائسنس کے بعد ڈرائیور معصوم نہیں ہوتا, صرف اس فن کا ماہر ہو جاتا ہے. اب ڈرائیور بھی ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں, ہو جاتا ہے ان سے, لیکن میں یا کسی بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث گاڑی لے کے جا رہا ہے, کسی درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹا گاڑی سے, کوئی ٹہنی بھی نہیں ٹوٹی, تو پولیس پکڑ رہی ہے کہ آپ مجرم ہیں. وہ بے شک کہے کہ میں تو کھانے کا میں لے کے جا رہا ہوں حاضری کرانے کے لیے اس کو, لیکن
پولیس یہی کہے گی کہ یہ مجرم ہے.
وہ یہ کہہ کے نہیں کہہ سکتے وہ اتنے گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو نہیں پکڑا مجھے پکڑنا ہے.
وہ کہیں گے کہ وہ ماہر ہے فن کے اور تو ماہر نہیں ہے اناڑی.
تو یہ جو تقابل ہے یہ معصوم غیر معصوم کا نہیں, یہ دھوکہ ان لوگوں کا ہے. یہاں ماہر اور غیر ماہر کا ہے کہ مجتہد اپنے فن کا ماہر ہے, اسی مہارت کی بنا پر اس کی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا. محدث اپنے فن کا ماہر ہے, منکر حدیث مناجت کرنے والا ہے. پھر میں نے ان کو حدیث دکھائی ڈاکٹروں کو کہ حضرت پاک فرماتے ہیں اذا غصت الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, صحیح بخاری صفحہ 14 جلد اول, کہ جو معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا سمجھو اس پر قیامت آ گئی. تو میں نے کہا, میں نے کہا تھا کہ آپ نسخے لکھنے کے لیے کماروں کو بٹھائیں, اگر کمار لکھنا نسخہ شروع کر دے تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے ڈاکٹری کے فن پر قیامت آ جائے گی یا نہیں؟ کہنے کہ جی بالکل آ جائے گی. تو میں نے کہا غیر مقلد جو نااہل ہیں یہ جب دین میں دخل دیں گے تو دین پر قیامت آ جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول روکتے ہیں کہ نااہل جو ہے وہ قریب نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں قانون یہی بیان کر دیا ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ میں اگر اختلاف ہو جائے تو فہم فقی حجت ہے, فہم صفی قطن حجت نہیں. فلولا نفر من کل فرقہ من طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یذرون. علامہ سرکشی فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی, لیکن نبوت کی صفت نذیر میں اللہ نے فقہا کو وارد بنایا, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی صفتیں دو ہوتی ہیں, بشیر ہونا اور نذیر ہونا. تو لینذروا قومہم, یہ اسی صفت نذیر کا ذکر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فقہا کو نبیوں کے بعد نذیر قرار دے دیا ہے, اس لیے صفت نذیر میں فقہا انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں, اور صفت بشیر میں اولیاء اللہ نبیوں کے وارث ہیں. اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آگے کیا ہے, ان اولیاء الا المتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگے لہم البشرا, یہ وہی صفت بشیر ہے نا, لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین نام ہے تعمیر الظاہر والباطن کا. ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے, باطن بھی درست ہو جائے. ظاہر درست ہوتا ہے فقہی احکام کے مطابق عمل کرنے سے, فرض کو فرض سمجھ کے ادا کیا جائے, واجب کو واجب سمجھ کر, سنت کو سنت سمجھ کر, مستحب کو مستحب سمجھ کر, مکروہ کو مکروہ سمجھ کر چھوڑا جائے, حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑا جائے. اور باطن درست ہوتا ہے احکام تصوف کے مطابق عمل کرنے سے. تو اس لیے صفت بشیر میں وارث ہے اولیاء اللہ, اور صفت نذیر میں وارث ہیں فقہاء کرام. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین پر پکا رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, علم صحیح مل جائے اور ہمت مضبوط ہو جائے. علم صحیح ملتا ہے فقہاء سے, اور ہمت مضبوط ہوتی ہے اللہ والوں کی جوتی سیدھی کرنے. جتنے آپ ان کی صحبت میں رہیں گے اتنا آپ کا ایمان اور ہمت کبھی ہوتی چلی جائے گی. عالم اسباب میں یہ ایک مشکل ذریعہ ہے ہمت کے مضبوط اور قوی کرنے کا. تو اس لیے فقہاء کرام جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں صفت نذیر میں. تو میں نے جب وہ ڈاکٹر صاحبان کو یہ دکھایا کہ جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے
اس کو اللہ کے نبی منازعت کہتے ہیں، قیامت ٹوٹنا کہتے ہیں، امام غزالی زنا سے بدتر کہتے ہیں، بول کتے سے بدتر شرانی فرماتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ بات سمجھ گئے، کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ ہم کریں کیا، جس کے پاس جاتے وہی قرآن سناتا ہے، بریلوی قرآن سناتے ہیں. میں نے کہا چلو یہ بریلوی والی مثال ہی سمجھ لو. میں نے کہا سارے نماز کے آخری اتحیات میں دروسی پڑھتے ہیں نا، اور بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور ساری امت نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتی ہے. آپ بریلوی کے ہاں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ جی ہم حنفی ہیں تو اس کا حکم بتائیں کیا ہے، کہ نماز کے آخری اتحیات میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ وہ کہے گا سنت ہے. آپ کہیں جی ہم حنفی ہیں، ہمیں حنفی فقہ کے دو کتابوں کے حوالے دو، اس میں سنت کا لفظ لکھا ہو. وہ آپ کو 20 کتابیں دکھائے گا کہ سنت لکھا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ حنفی ہے. پھر کہیں کہ جنازے میں جو کھڑے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم، کہے گا سنت کے جی ہمیں کو دو کتابیں دکھاؤ، وہ 20 دکھائے گا، 40 دکھائے گا. معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ حنفی ہے. اب یہ دو مسئلے پوچھنے کے بعد اس سے پوچھے کہ یہ جو اذان سے پہلے نماز درود پڑھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے، فقہ حنفی میں دکھاؤ. اب آپ زور لگائیں گے فقہ، جیسے قرآن میں آتا ہے نا ان اللہ وملائکہ یصلون علی النبی، نہیں مجھے فقہ حنفی کہ تو قرآن کو نہیں مانتا، حدیث میں آتا ہے نا درود شریف پڑھنے سے دعائیں نیکی ملتی ہیں. اب پہلے دو مسئلوں میں اس نے قرآن کو کی طرف کیوں نہیں گیا، اب اسے فقہ آپ حنفی یاد بھول گئی اور ادھر چلا گیا ہے، تو معلوم ہوا اگر پہلے دو مسئلے کتاب و سنت میں تھے فقہا نے لکھ لیے، اگر یہ مسئلہ بھی کتاب و سنت میں ہوتا تو فقہا کی نظر سے کبھی اجل نہ جاتا. اب یہ مسئلہ اس نے خود بنایا ہے، لیکن یہ کہتا کہ میں نے خود بنایا تو کوئی قبول نہ کرتا. اب کبھی قرآن کے نام سے ٹھونس رہا ہے، کبھی حدیث کے نام سے ٹھونسنا چاہتا ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ بس سوال تو ہمارا یہ ہے نا، وہ حکم نہ قرآن پاک میں مذکور ہے نہ حدیث میں مذکور ہے
کہ یہ سنت ہے
یا فرض ہے یا واجب ہے.
ایک بریلوی والی اسکول میں آ گیا، میں ٹیچر تھا تو ہرماس سے بریلوی تھا میرا،
اس کے پاس آ کے بیٹھا تو مجھے دیکھ کے تو اس کا ویسے ہی وہ ابو سن کم تو لیڑا ہو گیا. یہ آپ کے پاس پڑھاتا ہے کہ ہاں یہ تو سنی نہیں ہے. ہنوار صاحب نے مجھے بلایا کہ موری صاحب کہتے ہیں کہ امین صاحب اہل سنت نہیں ہے. ان کو بالکل صحیح کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں. ہاں کیسے؟ اس لیے کہ ان کو سنت کی تعریف نہیں آتی، ان کو کیا پتہ سنت کیا ہوتی ہے. یہ سنت کی تعریف لکھ دیں. اب وہ گھبرا گیا، کہنے لگا جی آپ فرض کے لکھیں تعریف.
میں نے ساری یاد کی تھی، میں نے فرض کی تاریخ لکھ کے ہر ماس کی جیب میں ڈال دی.
میں نے کہا اسے سنت کی تاریخ لکھاؤ، مجھے نہ دکھاؤ، اور مولوی غلام علی کے پاس چلے جاؤ.
میں نے کتاب کا حوالہ دیا نور بنوار کا، اس میں ہے یا نہیں، یہ بھی کتاب کے حوالے سے لکھ.
اب وہ کہاں سے لکھے؟
کہتے ہیں جی یہ اس لیے سننی نہیں کہ یہ درود نہیں پڑتی اذان سے پہلے. میں نے کہا درود نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کون کہتا، ہم تو ہر آخری اتحیات میں درود پڑھتے ہیں،
جنازے میں درود پڑھتے ہیں، ویسے بھی تین تسبیح صبح تین تسبیح شام کرتے ہیں، وہ پھر ہم درود نہیں پڑھتے، اذان سے پہلے نہیں پڑھتے. ان کا اصل میں ہم حنفی سنی ہیں،
ہمیں ان دو درودوں کا حکم تو فقہ حنفی میں ملا، اس کا ہمیں فقہ حنفی میں حکم نہیں ملا. کیا ہے آپ اس کا فقہ حنفی میں ہمیں حکم دکھا دیں کہ کیا ہے. میں نے ہرماس سے کہا کہ اس سے پوچھو نا کہ نماز میں درود پڑھنا یہ کہتا ہے سنت ہے کہ جی ہاں،
جنازے میں سنت ہے، اذان سے پہلے کیا ہے. اب وہ لگا سوچنے،
تو اس نے سوچا کہ اگر میں سنت کہوں گا تو یہ فوراً کہے گا کہ جس دن سے نماز شروع ہوئی اس میں درود آ رہا ہے، جس دن سے جنازہ شروع اس میں درود آ رہا ہے،
اور یہ جو درود ہے یہ تو سپیکر والا ہے نا، سپیکر ہو تو پڑھا جاتا ہے، سپیکر خراب ہو تو پڑھا ایک پڑھتا ہی کوئی نہیں، اذان والا بھی نہیں ہے نا. اور ابھی لوگ زندہ ہیں جو جانتے کہ پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا. اور اس کا شان نزول شاید آپ کو پتا نہ ہو، یہ سن 53 میں شروع ہوا ہے. اس سن میں، سن 53 میں قادیانیوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک اٹھی تھی، سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو شہید کیا گیا. اس کے باوجود تحریک جو ہے حکومت اس کو دبانے میں ناکام ہو گئی. تو غالباً 3 یا 13 مارچ کی تاریخ ہے، اخبار میں سر دفرا سوری خارجہ تھا، یہ پھر گاڑی پر گیا اور مولوی سردار احمد بریلوی جو ان کا بڑا تھا فیصل آباد میں، اس کی اور ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. اس نے یہ کہا کہ حکومت بالکل عاجز آ گئی ہے، اتنا خون خرابہ کرنے کے بعد بھی اور لاکھوں روپے برباد کر کے بھی، کہ اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتی. تو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کچھ ہمت کریں. اور ایک تھیلی بھی پیش کی، پتہ نہیں اس میں کیا کچھ تھا. تو اس دن سب سے پہلے عصر کی نماز کی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ جامعہ رضویہ فیصل آباد کی مسجد میں پڑھا گیا، اور مغرب کی اذان سے پہلے پھر سارے فیصل آباد میں، اور 2-4 دنوں میں پورے پاکستان میں شروع ہو گیا. اب وہ تحریک اسی طرح فیل کی گئی کہ ظاہر ہے جب یہ ایک نئی بات شروع ہوئی تو علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے پیچھے مدعیوں کے پیچھے لگے، گستاخ رسول تو یہ ہے جو نبی پر درود نہیں پڑھنے دے، گستاخ رسول تو یہ ہے جو اللہ کے نبی پاک پر درود نہیں پڑھنے دیتے. بس حکومت کا کام بن گیا، مدعیوں کا کام بن گیا. تو یہ درود شریف شروع اسی لیے ہوا تھا کہ قادیانیوں کے خلاف جو تحریک ہے اس کو فیل کر دیا، اور اس میں پھر اس کی وجہ سے حکومت کو کامیابی ہوئی اور وہ تحریک فیل ہو. تو بہرحال اب وہ مولوی صاحب تھے، اس کو بھی پتا تھا کہ سنت کی تاریخ تو مجھے آئی نہیں. کہتا جی اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا مباح ہے. میں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب کو مباح کے معنی نہیں آتے، ان کو سمجھا دے. میں نے کہا آپ ہی سمجھا دے. میں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو، چھوڑنے میں عذاب نہ ہو. مثلا کتے لے جائے شکار کھیلتا پھر، گدے پر سواری کرنا، یہ مباح ہے نا. تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مباح کی مثالیں ٹھیک ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں؟ بالکل. اب میں نے ہرماز صاحب سے کہا، میں نے ہرماز صاحب آپ مسئلہ سمجھ گئے ہیں. یہ کہتا ہے کہ نماز کی آنکھ میں درود جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. جنازے میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. لیکن اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اب وہ بڑا گھبرا ہے، کہتا جی آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا اور پھر بھاگ گیا وہاں سے. تو میں نے ان ڈاکٹروں سے کہا کہ دیکھیے آپ ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ یہ جو آپ نے نئے کام شروع کیے ہیں یہ ہمیں فکانگی میں دکھا دے. تو وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. میں نے کہا کہ اسی سے بچنے کے لیے تو یہ تقلید ہے کہ بھئی کوئی آج نیا ذہن ہمیں نہ دے، پہلے سے جو مفہوم آ رہا ہے کتاب و سنت کا وہی ہمیں ملنا چاہیے، اور اسی کا نام تقلید ہے، یہ اسی بیماری کا علاج ہے. میں نے کہا چار آدمی بحث کر رہے ہیں ایک آیت کے بارے میں، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھی صحابہ تابعین نے ترجمہ کیا ہے. مودودی صاحب جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب بنتا ہی نہیں، تو کہتے نہیں ترجمانی کی ہے، پہلے کہتے ہیں ترجمہ کیا ہے، پھر کہتے نہیں ترجمہ تو ہم نے نہیں کیا، ترجمانی کی ہے. نہیں ترجمانی میں جائز ہے، جو چاہے کرتے چلے جائیں آگے. بہرحال اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحبان کے جیب میں ایک رسالہ تھا رفائی جین کا. میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھے. انہوں نے وہ رسالہ نکالا تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا رسالہ ہے یہ آپ لائے ہیں، میں 3 مہینے سے تلاش کر رہا ہوں، مجھے نہیں دیتے، آپ کو کہاں سے مل گیا؟
हमारे पास तो दस बारह रखे सारे आपको दे देंगे, उनका जरूर दे देना। मैंने कहा अच्छा हुआ आप ये रिसाला ले आए। मैंने कहा ये आपने पढ़ा है सारा के जी पढ़ा है। उनका कम से कम ये तो आपने पढ़ा कि ये भी हदीसें पेश करते हैं और हम भी हदीसें पेश करते हैं, लेकिन आपने गिनती करके देख ली होगी कि जितनी इन्होंने पेश की उनमें ना 18 की नफी निकलती है ना 10 का इतबार, और जितनी हमारी इन्होंने लिखी और जवाब देने की कोशिश की वो पूरी नफी इस बात है, एक जगह का इस बात और बाकी जगह की नफी। यदि ये तो ठीक है, वो शराफत अली बोला कि वो जो हदीसें उन्होंने लिखी है वो सही हैं और ये ज़ईफ है। इनका बस यही बात देखनी है कि वो सही है ये ज़ईफ है। मैंने कहा अल्लाह रसूल ने सही ज़ईफ कहा है? नहीं जी, मुहद्दिसीन ने कहा है, उन्होंने बकायदा हवाले दिए हैं। ठीक है, मैंने वो रिसाला पकड़ा सफा 12 पर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजनी की हदीस के बारे में लिखा था कि ये हदीस बिल्कुल झूठी और ज़ईफ है क्योंकि इसका रावी आसम बिन कुलैब है। आसम बिन कुलैब, मैंने कहा आसम बिन कुलैब की वफात 135 में है, कूफे में रहता था ये, इमाम अबू हनीफा का जमाना भी इसने पाया, सहबैन का भी, उन्होंने इसे बकायदा हदीसें ली, इनको शिका करार दिया। उसको ज़ईफ कहने वाला 800 साल बाद का आदमी है जो न उसके इलाके का न उसके जमाने का, उसको कैसे पता चला कि ये ज़ईफ है? हमारे इमाम ने जिसको शिका कहा हम तो उसको शिका मानते। फिर बुखारी सफा 868 पर भी इसकी तारीख मौजूद है, मुस्लिम में 5 हदीसें हैं, तिर्मिज़ी में 17 हदीसें इसे ली और उनको हसन सही कहा है। तो उसके बाद इनके बाद आने वाला कुछ को ज़ईफ कह रहा है तो बगैर वजह के तो वो तो कोई कबूल ही नहीं बात। फिर दूसरी बात ये कि खुद इस रसाले वाले को इस बात पर यकीन नहीं, कैसे? मैंने कहा सफा 8 पर इसने हजरत वायर बिन हुजर की हदीस नकल की है रफा जैन के बारे में, अब दाऊद का हवाला है ना कि जी हाँ मैंने वो तो निकाल के रखी कि इस संद में भी आसम बिन कुलैब है। अब ये आखिर हर समझ नहीं आती कि जब हजरत वायल की हदीस में आसम बिन कुलैब आ जाए तो वो सिका हो और जब अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस में आ जाए तो फिर वो बेचारा झूठा हो जाए। अब वो डॉक्टर से आकर पढ़े लिखे वो बड़े गौर से देख रहे थे कि हमें दिखाया ये तो एक अजीब धोखा है कि एक ही रावी एक जगह सिका और एक जगह ज़ईफ है। मैंने दिखा देखो इसी तरह देखो। फिर हजरत बरा बिन आज़म की हदीस जो हम अबू दाऊद में है कि हजरत ने पहली दफा रफाई जैन की फिर रफाई जैन नहीं की, उस पर लिखा था कि इसमें एक रावी यजीद बिन अबी ज़ियाद है जो कूफी शिया है, और आगे चुपता हुआ जुमला लिखा था कि अब शियों की बात मानते हैं क्योंकि फिका जाफरी और फिका हनफी दोनों का खमीर कूफा से ही उठाया है। मैंने कहा ये देखिए इसने यजीद बिन अबी ज़ियाद पर जरा किए। सफा 8 पर ही हजरत बरा की है कदीस, उसने भी नकल की थी बैकी से, मैंने बैकी निकाल कर सामने रख दी कि इसमें वही यजीद इब्न अबी ज़ियाद मौजूद है और साथ इब्राहिम बिन बशार रमादी एक झूठा रावी है, ये इसके यहां सही है और वहां कोई झूठा रावी नहीं है। रहा ये कि ये शिया है या नहीं, तो अगर शिया होगा तो रफाई जान की हदीस में होगा ना, तरके रफाई जान में कैसे शिया, क्योंकि शिया तो रफाई जान के कायल है ना। ये अजीब बात है कि वहां वो शिया सुन्नी था और यहां आके शिया हो गया है, हालांकि इसके उल्ट तो माना जा सकता है कि रफाई जैन की हदीस रवायत करते वक्त वो शिया हो क्योंकि शियों का मसला है, और बिदती के असूल यही है उसके बारे में कि अगर रवायत उसकी बिदत की ताईद में हो तो मरदूद है और उसकी तरदीद में हो तो वो मकबूल है। तो तरके रफाई जैन की हदीस तो शियों की तरदीद में है ना,
اب پھر وہ سارے دیکھنے لگے کہ جی وہی راوی ہے میرے کا بالکل وہی ہے.
اچھا
اب وہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اس کے پاس گئے جس نے سارا لکھا تھا, کہا کہ جی یہ آپ ذرا دکھائیں یہ کیا قصہ ہے. پھر کہا ہاں مجھے کس نے بتایا تھا کہ آپ امین کے پاس گئے ہیں, وہ تو دھوکے باز آدمی ہے. پھر کہا کہ یہ دھوکے آپ کے تو اس نے دکھا دیے. پھر میرے پاس آئے کہ جی وہ تو واقعی دھوکے نکلے. میں نے کہا کہ یہ اس نے ایک حدیث نقل کی ہے ابن عمر سے اور 26 کتابوں کے حوالے دیے تاکہ ان پڑھوں پر روح پڑ جائے کہ بڑی کتابوں میں حدیث ہے, جنہوں نے 26 میں, کیونکہ ان میں سے کسی ایک کتاب میں بھی ان لفظوں میں حدیث نہیں ہے, کسی ایک میں نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے تارے ان دو بٹھا دیے کہ ان کو کتابیں دکھاتے جاؤ اور یہ دکھاتے. 26 کتابیں دیکھیں وہ حدیث ان لفظوں میں آئی نہیں. وہ پھر اس کے پاس گئے,
کیونکہ 26 کتابوں پر ایک ساتھ میں جھوٹ بول جانا
کتنی ہمت کو مرزا قادیانی کو بھی نہیں تھی, تمہیں پیدا ہو گئی ہے. اس کے بعد ان کی محنت کرنے لگا کہ یہ رسالہ امین کو نہ دینا. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو 10 تھے, وہ 10 کے 10 اسے دے دیے اور اسے اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیے. تو پھر وہ رسالہ تھا 16 صفحے کا, میں نے اس میں 83 جھوٹ نکالے, 83 16 صفحے. وہ لکھ کر میں نے ڈاکٹر صاحبان کو بھیج دیے. اب انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم آپ سے مسئلہ سمجھتے ہیں, وقت لینا چاہتے ہیں, کہیں آ جائیں. اب وہاں رسالہ لے کر بیٹھ گئے. وہ ایک جی یہ بات آپ کتاب میں دکھائے,
وہ خود دکھائے نا
جی, یہ دکھائیں آپ کی جس کتاب کا والا جی اس میں کہاں ہے. بڑے پریشان ہوئے. اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے پھر باقاعدہ اپنے پیر پر فیصلہ لکھ کے شائع کیا کہ ہم عام مسلمانوں کو خصوصاً اور اپنے ڈاکٹر بھائیوں عموماً اور ڈاکٹر بھائیوں کو خصوصاً یہ درخواست کرتے ہیں کہ غیر مقلدوں کا فرقہ, بڑا دھوکے باز فرقہ ہے, اس کے دھوکے سے بچ جائے. تو مقصد یہ ہے کہ اس ذہنی آوارگی کا نام انہوں نے تحقیق رکھا ہوا ہے کہ ہم دین میں تحقیق کر رہے ہیں. گویا پچھلی ائمہ مجتہدین کی تحقیق جو ہے وہ ناقص ہے اور ان کی تحقیق جو ہے وہ کامل ہے. تو اب یہ اس مہینے کا جو ہے خیر آیا ہے, میں نے رات بھی عرض کیا تھا, اس میں میرا مناظرہ پہلی قسط آئی ہے جو قصور میں رفع دین پر ہوا. ان کو پکڑنے کا اتنا آسان طریقہ ہے, اب تو ان سے مناظرہ اتنا آسان میں نے کر دیا کہ آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں. بالکل بس جائیں کہ جی ہم نے نماز سیکھنی, خدا کے لیے ہمیں حدیث پاک والی نماز سکھا دی. اب کرنا کیا ہے کہ نماز کے جتنے اذکار اور افعال ہیں ہر ایک پر 3 سوال پوچھتے جانے.
کتنے سوال؟ پہلا اس کا حکم کیا ہے, یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, وہ جو کچھ کہے فرض ہے واجب حدیث میں دکھا دو.
دوسرا اگر وہ ذکر ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ جی یہ ذکر آہستہ کیا جائے نماز میں یا بلند آواز سے. وہ کہے آہستہ, اچھا اس کی حدیث سنا دے. وہ کہے بلند آواز سے, اچھا اس کی حدیث سنا دے. تیسرا سوال بھول کا کرنا ہے کہ اگر بھول کر اس کی جگہ فلاں ذکر پڑھ لیا جائے تو اب نماز کا کیا حکم ہے, ہو گئی یا نہیں. وہ کہے ہو گئی, اچھا حدیث میں دکھا دو. کہ نہیں ہوئی, اچھا حدیث میں دکھا دو. پوری نماز تو کجا, تکبیر تحریمہ آج تک اس کے مسائل ہمیں نہیں دکھا دی. آگے پیچھے تلاش کرتے ہیں کالج کے لڑکوں کو, آئیں ہم ان کو رسم کے ڈالے. میں نے 2-3 لڑکوں سے کہا کہ بھی ان سے پہلے دن ہی بات کر لیں کہ بھی آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم اہل حدیث ہو جائیں, یہ شور مقصد ہے یعنی یہی ہے. تو ہم جھوٹے اہل حدیث نہیں بننا چاہتے, سچے بننا چاہتے ہیں. پوری نماز جو ہے وہ ہمیں حدیث سے دکھا دے, ہم حلف نامہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم اسی دن اہل حدیث ہو جائیں گے جس دن آپ پوری نماز دکھا دیں اور نیچے لکھ دیں کہ اب اگر دیر کریں گے ہفتہ تو بھی گناہ آپ کو، مہینہ دیر کریں گے تو بھی گناہ آپ کو، کیونکہ میری نماز جو غلط ہو رہی ہے، سال دیر کریں گے تو بھی گناہ آپ کو. اس نے لکھ کے دے دیا. کہتے اب میں دوسرے دن روزانہ فون کر دیتا ہوں کہ جی مکمل نماز مل گئی ہے تو آ جاؤں، میں نے آدھا حدیث ہونا ہے. ویسے آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے. ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی جو نہ کسی سے لڑے نہ بھیڑے، دو چار بھیڑے میری اس نے سنی تھی، اس کا ماموں سسر غیر مقلد تھا، یہ کہیں چلا لگا کے آیا، حیدرآباد میں رہتا ہے، وہ آ گیا، اپنا وقت بھی ضائع کیا اور لوگوں کا بھی ضائع کیا. نماز تو ہوتی نہیں. کہ مامو جی ہم تو دین سیکھنے نکلے ہوئے ہیں، تو آپ سکھا دیں صحیح نماز کیا ہے. میں کوئی مولوی ہوں کہ آپ مولوی صاحبان کو لے. چار مولوی صاحبان آ گئے، یہ دکان سے اردو ترجمہ قرآن کا اور اردو ترجمہ سیاستہ کا لے آیا اور رکھ لیا. جی پہلے یہ فرمائیں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ فرض ہے. فرض کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن پاک سے، کہ یہ ترجمہ والا قرآن ہے، وہ آیت نکالے نیچے ترجمہ دکھاؤ کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے. تو دوسرا مولوی اس سے لڑ پڑا کہ تو نے فرض کیوں کہا ہے؟ سیکھا کہ آپ لڑے نہ، گھر جا کے لڑے، آپ بتائیں کیا ہے. سیکھا سنت ہے. سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث سے. یہ سیاسی رکھی ہے اردو ترجمے والی، آپ نے کہا نے کس حدیث کے نیچے لکھا ہے ترجمہ کہ تکبیر تحریمہ سنت ہے. اب تیسرا اسے کہتا ہے تو نے کیوں سنت کہا؟ سیکھا کہ آپ لڑے نہ، آپ بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں، نہ فرض ہے نہ سنت ہے. اچھا آپ یہی حدیث میں دکھا دے کہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے. یہ خرافات فوکا ہاتھ ہی ہیں. کوئی چیز فرض واجب سنت نہیں ہے. جو کہ یہ چیز کو فرض واجب سنت کہتا ہے بدعتی ہے، بے دین ہے. اب بسم اللہ، اس نے بخاری نکال کے آگے رکھ دی. باب ایجاب التکبیر، اور اردو ترجمہ تھا تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان. کہ بسم اللہ کریں لکھے کہ بخاری بدعتی ہے، بے دین ہے، کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ کو فرض کہہ رہا ہے. مسائی کھول کے رکھ دی باب فرض التکبیر، تکبیر کے فرض ہونے کا بیان. لکھے گا نسائی بدتی اور بے دین. اب اس کے سر ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے حکم فرض کا لکھا ہے بخاری اور نسائی نے، اگر حدیث میں ہے تو دکھا دو، اور اگر اپنی رائے سے انہوں نے یہ حکم لکھا ہے تو لکھو کہ یہ دونوں اہل حدیث نہیں تھے، اہل الرائے تھے. موت ان کے لیے. بخاری کو اہل الرائے لکھے، نسائی کو اہل الرائے لکھے. آخر اچھا یہ سوال رہنے دو، فاتحہ پر مناظرہ کر لو. میں مناظرہ تو مجھے کرنے نہیں آتا، میں تو نماز سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. مناظرہ کسی سے کریں، اور جب فاتحہ آئے گی تو اس کا مسئلہ بھی میں نے پوچھنا ہے. لیکن مجھے تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں تکبیر ہی نہیں چلے گی، پہلی فاتحہ پڑھی جائے گی آپ کے مذہب کی دارے گی. اچھا یہ سوال ہم نے لکھ لیا، قرض رہا. اگلا سوال پوچھے، تاکہ میں تو دکاندار ہوں، امام نہیں ہوں، یا مقدی بنتا ہوں نماز میں یا اکیلا پڑھتا ہوں. تو اکیلا نمازی اور مقدی جو ہے، یہ تکبیر تحریمہ اونچی آواز سے کہنا سنت ہے اس کے لیے، یا آہستہ آواز سے؟ آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے. کہ یہ قرآن جس رکھا ہے کوئی آیت نکال دیں جس میں لکھا کہ آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے. کہنے لگے کہ اذا کبر فکبروا، کیا ترجمہ ہے کہ امام اونچی اللہ اکبر کہے، مقدی آہستہ کہے. وہاں تو سیاستہ رکھی تھی ترجمہ، نے کہا ذرا مجھے نکال کے دکھائیں ترجمہ کہاں ہے. یہ حدیث نکالے، میں خود ترجمہ پڑھ لوں. اب نہیں نہیں یہ رہنے دو، کتاب رہنے دو، کتاب رہنے دو. میں تو عربی نہیں جانتا نا، آپ مجھے نہیں نہیں کتاب رہنے دو. اچھا یہ بھی ہم سب نوٹ کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں گے حدیث اس کی، ابھی تو نہیں ملی. جو میرے سامنے پڑی جھوٹی پڑھ رہی ہے کوئی؟ تو نہیں نہیں ویسے پڑھ لی تھی ہم. کہ تیسرا یہ ہے کہ میں انسان کو بھول جاتا ہوں، میں بڑی تیزی میں آیا، رکوع میں چلی گئی تھی جماعت، تو جلدی میں میں نے کہنا تھا اللہ اکبر، تو میرے منہ سے نکل گیا الحمدللہ اور میں رکوع میں چلا گیا. اب اللہ اکبر کی جگہ الحمدللہ منہ سے نکل جائے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ایک کہنے کا ہو جاتی ہے، کیسے دکھاؤ حدیث میں. دوسرا کہنے کا تو نے کیوں کہا ہو جاتی ہے؟
اس نے کہا کہ اچھا تو بتا، کہتے نہیں ہوتی.
ان کا دکھا حدیث میں کہاں؟ رفع جان پر مناظرہ کر لو. نے کہا اللہ کے بندے میں مناظرہ کرنے پڑے بیٹھا ہوں، میں نماز سیکھنے بیٹھا ہوں. آخر چھ گھنٹے گزر گئے، جتنے لوگ وہاں جمع ہو گئے سب نے لکھ کر دیا کہ غیر مقلدین اپنی تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہیں کر سکے. انہوں نے اس کے پوسٹر تقسیم کر دیے. کچھ چند دنوں بعد میں آیا، مجھے انہوں نے کارروائی دکھائی کہ یہ کچھ ہوا ہے. میں نے کہا کہ عنوان میں لکھ دیتا ہوں، کچھ پھر تقسیم کر دو. میں نے اوپر عنوان لکھا کہ حیدرآباد میں غیر مقلدوں کی نماز کا بغیر تکبیر کے جھٹکا ہو گیا.
تکبیر بھی ثابت نہیں ہوئی نا، جھٹکا ہو گیا.
اب وہ جو میں نے یہ عنوان لکھا، ان کو بڑا چبھا، بڑے چیخے چلائے. ڈی سی کے پاس چلے گا، دیکھو جی یہ جھٹکا لکھا ہے. وہ ڈی سی فون کرے مدرسے میں کہ جی کیا لکھا ہے.
وہ مدد صاحب مجھے چلنے کے فون ڈی سی کا ہے. میں نے کہا مجھے دو.
میں نے کہا ان سے پوچھو جھٹکا کس کو کہتے ہیں.
یہی ہے نا کہ ہندو بغیر تکبیر اللہ اور کہے جانور مار دیتے.
تو جب ان کی تکبیر تحریمہ ثابت نہیں ہوئی تو یہی جھٹکا ہے نا، ان کی نماز کا جھٹکا ہو گیا. ڈی سی نے پوچھا کہ اچھا بھی جھٹکا کس کو کہتے ہیں. یہ کہتے تو اسی ہیں کہ تکبیر کے بغیر ہو، کہ پھر رو کیوں رہے ہو، پھر تو تمہاری نماز کا جھٹکا ہو گیا. تو یہ میں آپ کو واقعات کے انداز میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ واقعہ بھی یاد رہ جائے اور سوال بھی اور کام کرنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ ہے.
وہی میرا آتم شاہ جو شاگرد تھا جس کا میں نے پہلے سنایا، وہ ایک سال جماعت میں چلا گیا تبلیغی جماعت میں.
جاتا ہوا آیا، رومال مجھے دیا، اس نے یہ دعا کرے میں جا رہا ہوں.
تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو ملنے آیا ہے، سال کے بعد جب آئے گا پھر بھی ملنے آئے گا یا نہیں، یا یہ کہے گا کہ ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں یہ توڑتا ہے. نہیں نہیں استاد جی، آپ کا کام بھی وہاں کروں گا، اور جو کام ان کا ہوگا ان کو کار بھی ان کو سناؤں گا، جو آپ کا ہوگا آپ کو سناؤں گا،
لکھوں گا. چنانچہ دوسرے مہینے اس کا خط آیا کہ ہماری تشکیل پہلی شادرے میں ہوئی. وہاں 12 نوجوان تبلیغی جماعت کے نئے نئے غیر مقلد،
جن میں سے 8 تو بالکل جا چکے تھے دور اور 4 ابھی آ جاتے تھے جماعت میں کبھی کبھی. ہم جو گشت پر نکلے، ایک حاجی صاحب مجھے آج رات ایک آئے ہوئے تھے، وہ اتنی لمبی لمبی داڑھی، انہوں نے ان کو غیر مقلد کیا تھا سب کو. ہم نے سوچا کہ داڑھی والا آدمی ہے، کوئی چار قدم ساتھ چلے گا، ہماری مدد کرے گا. تمہاری نماز نہیں ہوتی، اپنا وقت بھی خراب کر رہے، لوگوں کو خراب کر رہے ہو. تو جو امیر تھا گشت کا، میں نے اسے اشارہ کیا، آج ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا موقع دیں بات کرنے. میں نے کہا حاجی صاحب، میں ملتان سے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں پھر رہا ہوں صرف دین سیکھنے کے لیے، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہماری نماز میں کون سی غلطی ہے، ہم تو بڑے شکر گزار ہوں گے آپ کو. مقدی پر سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو مقدی سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. حاجی صاحب ایک منٹ.
میں نے جیب سے نوٹ بک نکالی، میں نے کہا دین کا مسئلہ ہے تو ہمیں بہت تاکید کی جاتی ہے کہ دین کا مسئلہ پورا پورا سمجھ لینا چاہیے، تو میں لکھ لوں ذرا.
میں نے لکھ لیا کہ مقدی پر سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو مقدی خود سورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی.
وہ لکھ کر میں نے 3 مرتبہ دیا کہ حاجی صاحب سن لیں تاکہ پکی بات رہے، کوئی شبہ نہ رہے مسئلے میں.
کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اب دیکھیے حاجی صاحب، میں آپ کا بڑا 3 دفعہ میں نے شکریہ ادا کیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اپنے ساتھیوں سے بھی میں نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی بات مل گئی نماز کے ٹھیک ہونے کے بعد.
وہ بہت خوش. میں نے کہا حاجی صاحب دیکھو، ایک میرے پاس کتاب ہے فضائل اعمال،
اس میں اگر کوئی آیت ہے تو آگے حوالہ دیا ہوا ہے، کوئی حدیث ہے تو آگے حوالہ دیا ہوا ہے، کوئی واقعہ ہے کسی بزرگ کا آگے حوالہ دیا ہوا ہے،
تو وہ میں سناتا ہوں، مجھے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں ہے تو میں اس سے حوالہ دکھاتا ہوں۔
اب یہ مسئلہ بھی میں نے لوگوں کو سنانا جو آپ نے دکھایا، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے،
لیکن وہ مجھے پوچھیں گے کہ یہ کہاں ہے، تو آپ مجھے وہ کتاب لکھا دیں حدیث کی، اردو ترجمہ اس کا ملتا ہو میں وہ ساتھ رکھ لوں گا، جس میں حدیث کے نیچے یہی ترجمہ لکھا ہو کہ مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو مقتدی خود فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور دو حدیثیں، ایک حدیث مجھے اور لکھا دیں، دوسری حدیث کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرض کا حساب لیا نا، یہ سارے فرضوں کا، سب کا، کہ دوسری کے نماز میں کل فرض کتنے ہوتے ہیں، بس یہ حدیث لکھا، یہ ان کے باپ کو بھی نہیں آتی۔
اب یہ کہیں کہ دو حدیثیں لکھا دو، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں،
وہ جان چھڑائے،
آپ نے لڑ پڑا،
تو وہ جو چار لڑکے نئے اسی کی وجہ سے غیر مقلد ہوئے تھے، وہ آپس میں فون ہی ہمارے ایک دوسرے کو کہ یار ہمیں تو کہتا تھا بڑی حدیثیں آتی ہیں، وہ دو بھی نہیں آ رہی۔ وہ شاہ صاحب کہنے کے میں نے اشارہ کیا کہ بس چلے گئے آگے۔ اب میں نے ان چار لڑکوں سے کہا کہ اب آپ کا کام ہے زور کے بعد چلے جانا کافی دن سے لے کے، کہ حاجی صاحب حدیثیں مل گئی ہیں۔ وہ گئے باہر نکلے، اچھا وہ حدیثیں مل گئی ہیں تو پھر نوٹ کروا دی ہمیں، گالیاں دینے لگ۔
وہ بیٹھ گئے ایک کونے میں،
یہاں کیوں بیٹھ گئے ہو کہ آپ شاید کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، گالیوں کو پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد دو حدیثیں لکھوا دیں چلے جائیں گے۔
شام کو پھر چلے گئے، اب وہ اندر سے گالیاں دینے لگا۔
وہ جو تین چار دن انہوں نے لڑکے اس کے پیچھے لگے نا، اس نے آ کر کہتے ہم سے معافی مانگی کہ ہم آئندہ کچھ نہیں کہیں گے، آپ ان لڑکوں سے ہماری جان چھڑا دیں۔
تو یہ تو ان کی کرتوت ہے کہ دو حدیثیں نہیں لکھا سکے،
اور وہ الحمدللہ کہتے 12 کے 12 لڑکے واپس آ گئے، کیونکہ ان کے پلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے،
اور خام خواہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آ کر نماز مکمل کا حساب ہونا ہے، سارے فرائض پوچھے جائیں گے نا،
تو جن کو سرے سے یہی معلوم نہیں کہ فرائض ہیں کتنے،
یہ کہتے ہیں آج کل بڑے تنگ ہیں نا۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو ان کے 5-6 مولوی کتابوں کی گٹھی اٹھا کر آ رہے، مجمع بہت تھا، دو دفعہ گر گئے،
تو میں نے اسپیکر کا اعلان کیا بھی راستہ چھوڑ دو،
علماء حضرات علم کے بوجھ سے گر رہے ہیں،
تو ذرا قریب آ جائیں۔ قریب آ گئے جہاں دروازہ ہے،
تقریر بند کرو مناظرہ ہوگا، یہ بند کرو مناظرہ ہوگا۔ بہت اچھا،
یہ 10-15 منٹ میں مضمون سمیٹ لیتا ہوں پھر مناظرہ کر لوں گا۔
ان کا ہاں کر لیں گے،
تیرے ساتھ نہیں کرنا۔
کیوں؟
تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے۔ میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ پرائمری اسکول سے ماسٹر سے مناظرہ جائز نہیں؟
تو جو مجھے دکھا دو، پھر میں مولوی صاحبان کی محنت کر لوں گا کہ آپ مناظرہ کریں، مجھے تو حدیث پاک نے منع کر دیا۔ میں نے کہا میں تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوں، آپ کون ہیں؟
میں شاہ الحدیث ہوں۔
بسم اللہ،
ذرا نماز زور کی رکھتے سنائے،
کتنی ہے؟ کیا پوچھا میں نے؟ وہ سارے اپنے ساتھی حیران
کہ آخر وہی پرائمری اسکول کا ماسٹر نکلا نا،
کیونکہ زور کی رکھتے تو پرائمری کی ماتر میں پوچھی جاتی ہے نا،
لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پرائمری بھی نہیں پڑے ہوئے۔ اب وہ کہتا ہے جی 4 سنت 4 فرض 2 سنت، میں نے کہا ذرا اونچی سنا دے، سب سن لے۔ میں نے کہا بھی دیکھو یہ رکھتے بتائی ہیں 4 سنت 4 فرض 4 سنت 2 سنت، ان کا 4 کے 7 سنت کا لفظ حدیث میں لکھا۔ آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق 12 حدیثوں کے خلاف بتایا ہمیں، کیونکہ حدیثوں میں لفظ تطوعاً آ رہا ہے،
تطوع نفل کو کہتے ہیں نا،
اور آپ کہہ رہے ہیں سنت۔ میں دوبارہ سناتا ہوں جی، میں تو سناؤ کہ 4 نفل 4 فرض 2 نفل، سارے لوگ ہنس پڑے کہ یہ نہیں رکھتے آگے کہیں۔
اب وہ ساتھ دو غیر مقلد ہی تھے،
ایک جلدی سے لپکا قرآن پاک اٹھا کے اس کے سر پر رکھ دیا کہ مولوی صاحب یہ تیرے سر پر قرآن ہے, نیچے پاؤں کے نیچے مسجد ہے. ہمیں تو بتاتا رہا چار سنت, چار فرض, دو سنت, اور اب کہتا ہے کہ چار نفل دو, چار فرض دو نفل. سنتیں کہاں گئی؟ میں نے کہا بھائی ابھی تو پہلا سوال ہے پرائمری اسکول کے ماسٹر کا, سنتیں گی. دوسرا سوال ہوا تو فرض بھی جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ان کا علم کتنا ہے. اب وہ کہتے کہ یہ جو ہمیں پہلے چار سنت, چار فرض, دو سنت کہاں سے بتایا تھا؟ بھائی زیور سے. کہتا اچھا ہمیں کہتا بھائی زیور غلط کتاب ہے, اور جب مسرام پوچھیں تو بھائی زیور سے بتاتا ہے ہمیں. بہت جھوٹا آدمی. وہیں سے بھاگ گئے. تو اب یہ بڑے پریشان ہیں, کیونکہ سب سے بڑی ضرورت یہیں پر تھی ہمیں حکم معلوم ہوتی تھا کہ یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, اور وہ احادیث میں ہے نہیں. اس لیے مجھے کوئی پوچھے نہیں جی فقہ اور حدیث میں کیا فرق ہے, تو میں تو بالکل عام فہم انداز رکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ بھی سمجھ جائیں. میں بخاری شریف ترجمہ رکھ دیتا ہوں کہ دیکھو اس میں وضو کا طریقہ ہے, پڑھ لو. اس کے بعد تعلیم الاسلام رکھ دیتا ہوں کہ اس میں وضو کا طریقہ ہے, پڑھ لو. پڑھ کہتے جی بالکل ایک جیسا ہے. ان سے نہیں فرق ہے. نہیں جی وہاں بھی ہاتھ دھونا ہے, وہاں بھی چہرہ دھونا ہے. میں نے کہا اس نے آگے احکام بھی لکھے ہیں کہ یہ فرض ہیں چار چیزیں, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ فقہا نے تعین کی ہے, وہ حدیث میں نہیں ہے. اب ہمیں تو ضرورت ہے ان احکام کی, تو یہ ہمیں اگر حدیث میں دکھا دیں تو ہم جگہ چھوڑ دیں, حدیث میں شروع ہو جائیں. اب ان سے اتنا تنگ ہے ان سوالوں سے, ایک جگہ تین دن بیٹھے رہے. میں نے کہا لکھو رفع جر سنت ہے. کہ سنت نہیں لکھنی. کیوں؟ کہ تو کہے گا سنت کا حکم حدیث سے دکھا. تو میں نے کہا جب تو اہل حدیث ہے تو اسے حدیث ہی مانگوں گا, اور کیا مانگوں گا. نہیں, میں نے کہا اچھا لکھو سنت نہیں ہے. اب نہ سنت نہیں ہے لکھے, نہ سنت ہے لکھے. کچھ بتاؤ تو صحیح نا, ہے کیا رفع جر؟ نہیں, ہم نہیں سنت لکھتے. میں نے کہا اسے لکھو کہ سنت نہیں ہے. یہ بھی نہ لکھے کہ سنت. دو دن گزر گئے, اس پر آئی نہیں بالکل. وہی آصف شاہ کہنے لگا کہ ایک جگہ سکھر کا اس نے لکھا مجھے, ایک ایسے پھر وہاں مل گیا, آپ کی نماز خلاف سنت ہے. میں نے کہا جی ہم تو نماز سیکھنے آئے ہیں, فرما دے کیا سنت کا ہمارے رہ جاتی رفع جائے. میں نے کہا کتنی جگہ؟ دس جگہ. میں نے لکھ لی کہ دس جگہ رفع جائے کرنا چار رکعت میں سنت موقع ہے. پھر میں نے کہا کہ حضرت مجھے دو حدیثیں دکھا دیں, ایک تو وہ حدیث جس کا ترجمہ ہو کہ یہ رفع جین دس جگہ سنت موقع ہے, اور دوسرے یہ کہ چار رکعت میں کل سنتیں کتنی ہیں, کیونکہ اللہ نے تو پوری نماز پوچھنی ہے نا, کل سنتیں کتنی ہیں. اب وہ ان کے باپ کو بھی نہیں پتا کتنی ہے, تو فقہا کے بتا دے اس بارے میں. ایک جگہ مناظرہ تھا, بیٹھے, انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ تو اسی کام کے لیے فارغ ہے, میں چھٹی کے بعد چلا, مگر بھی رات میں پڑی عشاء سے تھوڑی دیر پہلے میں وہاں پہنچا, مناظرہ صبح ہونا تھا. تو ساتھی کہنے لگے کہ یہ صبح سے آئے ہوئے ہیں, مسجد ایک ہی ہے, بڑی حدیثیں سناتے رہے لوگوں کو. کوئی بات نہیں, انہوں نے عشاء کے بعد تقریر کا اعلان تو نہیں کیا کہ نہیں کیا. میں نے کہا میری تقریر کا اعلان کر. اب وہ پہلا موقع تھا کہ غیر مغلد والیوں کو قریب بیٹھا بھی تقریر سننے کا موقع ملا. مجھ میں نہیں ہے, باہر بیٹھے تھے چوک میں. میں نے کیونکہ رفع جین پر مناظرہ ہونا تھا, وہ مسئلہ نہیں چھیڑا, تقلید اور قراءت کر پریمان پر میں نے تقریر کی. اب یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم تو نہیں مناظرہ کرتے. تقریر ختم ہوئی, اندر آ گئے. میں دو منٹ جی, دو منٹ, وہی جو فتوا دے کے گیا تھا نماز میں, دو منٹ. جی مولوی صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں بڑی زیادتی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو امام, یہ غیر مقلد امام ابو حنیفہ کی تقریر نہیں کرتے.
یہ بالکل جھوٹ ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ جو اماموں کو تقلید نہ کرے وہ کافر ہے. پھر امام صاحب کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے 10 منٹ تقریب کی. میں نے آخر میں اتنا کہا کہ دیکھو میرے